أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان من، آج جون 1979 کی 29 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ العنکبوت کی آیت 52 سے ہو رہا ہے، 2952. لیکن اس سے پہلی آیت جو سابقہ درس کے آخر میں ہمارے لیے تبصرہ آئی تھی، وہ ایسی اہم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پر مزید گفتگو کی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک درس میں یہ کہا تھا، اور نہ بھی کہتا تو آپ کو معلوم ہے کہ جس مقام پہ کسی گاڑی کا کانٹا بدلا جاتا ہے وہ بڑا اہم مقام ہوتا ہے. وہیں سے پتہ چلتا ہے کہ گاڑی نے جانا کس پٹڑی پہ تھا اور یہ پھر چل کس پٹڑی پہ چلا، اور اس گاڑی کو اگر آپ نے اس کے صحیح منزل مقصود تک پہنچانا ہے، اس کے ڈیسٹینیشن تک لے جانا ہے، تو آپ کو اسے پھر اس کانٹے والے مقام پہ لانا ہوگا اور وہاں سے صحیح پٹڑی پر ڈالنا ہوگا. اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے اس کے اصلی ڈیسٹینیشن تک پہنچنے. اگر آپ اس کو اور تقویت دیتے جائیں گے، اور کوئلہ ڈالتے جائیں گے، اور پانی بھرتے چلے جائیں گے، اور تیز کرتے جتنا تیز کرتے چلے جائیں گے، اتنی ہی وہ اپنی منزل سے دور ہوتی چلی جائے گی. مسلمہ بات ہو گئی نا یہ. اس کے لیے کسی رسو کے منطق کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیدھی سی بات ہے. یہ جو آیت ہے یہ ہے جہاں سے وہ کانٹا بدلا گیا، اور جب تک اسے اچھی طرح سے نہ سمجھ لیا جائے آپ اس مقام سے واپس نہیں آ سکتے، آنا چاہیں بھی تو جہاں سے یہ گاڑی دین کی دوسری پٹڑی پر جا کے پڑ گئی. اور 1300 سال 1200 سال 1000 سال کہہ لیجیے، اس سے اسی پٹڑی میں چلے جا رہی ہے. مذہب انفرادی چیز ہوتی ہے، ہر انڈیویجول کا اپنا اپنا. کسی نے رام کو بھگت بنا لیا، کسی نے کرشن کو، کسی نے شیو جی کی پوجا کر لی، کسی نے ویشنو کی پوجا کر لی، کسی نے پرانوں کو مان لیا، کسی نے وید کو مان لیا. وہ اتنے حصے تک ہے جہاں تک وہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے ایشور پرماتما سے کوئی اپنا تعلق قائم کر دیا. وہ ذہنی چیز ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر زندگی کے معاملات سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن دین تو ایک اجتماعی ہے کہ انسانیت کا نام ہے. چھوٹے پیمانے پر ایک جماعت، ایک پارٹی، ذرا وسیع پیمانے پر اسی کو کہا ایک امت. یہ تو ساری اجتماعیت ہے، اور اس کے لیے لازمی قرار دیا اپنی آزاد مملکت کا ہونا. اس کے خلاف پھر عرض یہ بھی اجتماعی چیز ہے. جماعت ہو، پارٹی ہو، امت ہو، استخلاف کے لحاظ کی مملکت ہو، اس میں بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اس میں فائنل اتھارٹی ایک ہونی چاہیے. جماعت کا ایک منظور، پارٹی کا ایک منظور، ایک ضابطہ، ایک ہی میموری، ایک میموری قواعد اور ضوابط کی. اگر مملکت ہے تو اس کا ایک ہی ضابطہ، ایک قانون، ایک ہی آئین. جہاں وہ ایک سے زیادہ ہوئے، پہلے انتشار، پھر اشتراک، اختلاف، زوال، سکوت اور ختم. یہ ایک حقیقت ہے. اسلام مذہب تو نہیں، یہ تو دین ہے. اس کی تو بنیادی ہے کہ اجتماعیہ کی ہوتی ہے. تو یہ جو بنیادی چیز ہے، کسی ایک ہے تو اجتماعیہ کو مجتمع رکھنے کی، برقرار رکھنے کی، کہ اس میں فائنل اتھارٹی ایک ہو. اور یہی چیز ہے جس پہ قرآن نے یہ زور دیا. سارے قرآن میں آپ شروع سے آخر تک دیکھ لیجئے، وہ امت سے کہا گیا ہو، وہ مملکت سے کہا گیا ہو، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا ہو، کہا یہی گیا ہے کہ مل لم یعظم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون. کفر اور ایمان ماں بہن امتیاز اس نے یہ کی ہے کہ اگر ماں انزل اللہ قرآن کے مطابق فیصلے کیے جائیں تو اسلام ہے, اور اس سے الگ کیا جائے تو اسلام نہیں. تو وہ فائنل اتھارٹی جو ہے اس کو متعین کر دیا قرآن کے لیے. یہ اتھارٹی جو ہے اس کے متعلق خود ہی کہہ دیا کہ وہ تمت کلمہ تو رب کا سسٹم و حدم لام بدل والے کلمات مکمل ہو گیا ہے. یاد کا یہ قانون سید کو عدل کے ساتھ مکمل, اس میں تبدیلی بھی نہیں ہو سکتی. مکمل غیر متبدل, اور یہ کہہ دیا کہ ہم نے اسے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں. مکمل غیر متبدل محفوظ ضابطۂ حیات, ضابطۂ قوانین, سینٹرل اتھارٹی, اور واحد ایک, دوسرا کوئی اس کے ساتھ نہیں. یہ تھی وہ آیت جو ہم نے پچھلے درس میں لی. بڑے تحدی جسے کہتے ہیں اس کے ان الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ اولم جبتے ہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلا علیہ, کیا یہ کافی نہیں ہے کہ ہم نے ان کی طرف سے ایک الکتاب نازل کر دی ہے, اور جو خفیہ نہیں رکھی جاتی, پوشیدہ نہیں رکھی جاتی, گپت وطر نہیں ہے, یہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے. یتلا علیہ ہے, ان کے سامنے پیش کی جاتی ہے, انہیں دی جاتی ہے. بلکہ ان کتاب اب جتنا رسول سے کہا کہ تم اس کتاب کی تعلیم دیتے ہو, اس کے اس کی حکمت کو سمجھاتے ہو, اس کے ریشنل کو ایکسپلین کرتے ہو, تو وہ کتاب ہے, خود مبین ہے. رسول کا یہ حکم ہے کہ تعلیم بھی تو امت سے کہا گیا, نا انسانی سے کہا گیا, ذکر للعالمین ہے. لیکن ہے ایک عوالم یقین ہی بڑی اہم آیت ہے اللہ نے مانا, کیا یہ کافی نہیں ہے ان کے لیے؟ ابھی بات سمجھ میں آئے گی کہ قرآن نے اس انداز میں یہ کیوں بات کہی ہے, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ جب تک امت کا یہ ایمان رہا اور اس ایمان پر یہ عمل پیرا رہی کہ یہ خدا کی کتاب کافی ہے ہمارے لیے ضابطۂ حیات ہونے کے لیے, یہی ہماری پارٹی کا منشور ہے, یہی ہماری امت کے لیے ضابطۂ حیات ہے, یہی ہماری حکومت کا آئین بھی ہے, ضابطۂ قوانین بھی ہے. ایک قرآن, جب تک یہ کیفیت رہی, دین اپنی اصلی شکل سے رہا, ان کی اجتماعیت بھی قائم رہی, اس نے کوئی تفرقہ پیدا نہیں کیا. قرآن نے اسی لیے تفرقہ کو صرف کہا ہے, صرف کے معنی ہے کہ ایک سے زیادہ اتھارٹی کو ماننا, جسے اب ہم نہایت آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا کہ مختلف فرقے ہیں اسلام میں, اسلام میں مختلف فرقے, سوچتے کبھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں. بلا تو پورے میں نل مسلم کی نہ میں نل نہ سر رکھو جینا ہوں. قرآن کہتا ہے کہ تم ایک نہ کہیں مسلموں میں سے نہ ہو جانا, یعنی اپنے اندر فرقے نہ پیدا کر دینا. بات تو سیدھی ہے جی جانے مانے, ایک سینٹرل اتھارٹی ہوگی تو جماعت قائم رہے گی, امت قائم رہے گی, مملکت قائم رہے گی, نظام اجتماعی قائم رہے گا. ایک سے زیادہ اگر اتھارٹی ہو جائیں گی تو اس میں تفرقہ پیدا ہوگا, اور اسی کا نام شرک ہے. شرک کسی دکھ کے سامنے جھکنے کا نام نہیں ہے. تفرقہ تو اس سے کہیں زیادہ سنگین ضرور ہے. وہ جو ہے کسی بت کے سامنے جھکنا وہ ذہنی جہالت ہے, وہ صحیح تعلیم دینے سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. کہ یہ تو ذرا سا اس کو اور ایکسپلین کر دوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کچھ دنوں کے لیے جب گئے اور حضرت ہارون پیچھے تھے, تو سامری نے انہیں وہ گوشالہ ایک بنا دیا, بت بنا دیا, انہوں نے بت کی طرف سے شروع کر دی. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب آئے, قرآن میں یہ سارے واقعہ ہیں, تو آپ نے حضرت ہارون سے سختی سے کہا کہ میں چند دن کے لیے باہر گیا, تم نے یہ کیا کر دیا, تمہارے آنکھوں کے سامنے یہ گوشالہ کی پرستش کر رہے تھے, بت پرستی کر رہے تھے, तो तुमने उनका रोका नहीं। हारून भी तो एक नबी थे, आम इंसान जवाब नहीं दे रहा, नबी एक जवाब दे रहा। कहने लगे कि भाई मैं ये देख भी रहा था, मुझे इसका इलम भी था, ये ठीक था, लेकिन अगर मैं इनको इससे रोकता तो इनमें तफरका पैदा हो जाता और तुमने आगे मुझे इससे ज्यादा सख्त अल्फाज में कहना था कि तुमने काम में तफरका पैदा कर दिया, मैंने तफरका बचाने के लिए इसको गवारा कर दिया तो कुछ वक्त के लिए जहालत में ये गुप्त के सामने आ जाए, बात समझाएंगे, बात खत्म हो जाएगी। तफरका अगर पैदा हो जाता तो वो तो खत्म ही नहीं हो सकता। खुदा का एक नबी बुत परस्ती को कुछ वक्त के लिए गवारा कर रहा है, तफरका नहीं पैदा होने देता। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मुतमईन क्या खुद खुदा मुतमईन? आपने सोचा कि ये तफरका या फिरका पत्ती को फिर क्यों कहा गया? उसमें अथॉरिटी ज्यादा हो जाती है, एक से ज्यादा हो जाती है, ये महज बुत के सामने झुकने वाली अवराम जाते हैं। फिर वही बात आ गई, मुकम्मल गैर मुतबद्दल माफूज रबता है याद क्यामत तक के लिए। कहा क्या ये काफी नहीं है? मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब तक उम्मत ने ये समझा कि ये काफी है हमारे लिए, उम्मत भी एक रही, सफलता भी रही, उनकी ममलकत भी एक रिश्ते में रही, दीन भी एक निजाम का नाम रहा। लेकिन वलाव करे है मुस्लिम कुरान ने कहा कि ये बात गवारा नहीं होगी, पसंद ही नहीं करेंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे इस चीज को जो मुस्लिम है। और वो इस बात में थे कि ये बात खत्म की जाए इनके यहां से। उन्हें पता था कि इनके सामने अगर बुत बना के रखा तो ये इसकी प्रस्तुत नहीं करेंगे। वो इसलिए कि मासूस बुतों को पहले से निकाला गया था काले से, उसकी तरफ तो ये लोग नहीं आएंगे और वो सिर्फ से कुछ बिगड़ेगा भी नहीं इतना। इनको हकीकी सिर्फ की तरफ लागे एक से ज्यादा अथॉरिटी फाइनल इनके अंदर पैदा कर दी। सदर अव्वल में तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक से ज्यादा अथॉरिटी इनके तसव्वुर में भी आ सकती। अजीब बात है, और मैं तारीख के इस बाब में ये वर्ष वो मकाम नहीं है जहां मैं तफसील से जाऊं। बनी उमैया का दौर जिसको बड़ा ही बदतरीन सा दौर कहा जाता है, इस नुकता निगाह से आप देखें, बनी उमैया के जमाने में भी कुरान के अलावा कोई किताब ही नहीं थी जमाने में। मैं अपने नुकते की तरफ आता हूँ, एक से ज्यादा अथॉरिटी। अब्बासियों के जमाने में जब ये ईरानी आए हैं हजूम करके, मैंने अपनी किताब का कागज खालिद में लिखा, वो इंतजाम लेने के लिए जिन जो उन्हें शिकस्त हाथ ली है अरबों के हाथ, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सके, जो भूल में भुला नहीं सके उसको, वो इस तरह तक पहुंचे कि एक से ज्यादा इनके यहां अथॉरिटी ये किसी तरह से पैदा कर दी जाए बात तो बड़ी मुश्किल। लेकिन नाजुक तरीन एक मकाम आता है उम्मत के अंदर, वो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के अकीदे और मौत। ये एक बड़ी जज्बाती चीज थी, उन्होंने इनके इन जज्बात को एक्सप्लॉइट किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, सुनने वाला कांप उठता है, हुजूर की जात अकदस की तरफ मंसूब जाकर के मैंने कई दफा भी कहा है, ये तो खैर खुद है कि हुजूर का इरशादा आपने फरमाया है, यहाँ तो मुझे पता नहीं कहाँ है, दिल्ली में हमने देखा जामे मस्जिद शाही मस्जिद, शाही मस्जिद जहाँ अल्लाह अकबर और एक तौहीद की आवाज बुलंद होती थी, उसके एक कोने के अंदर एक हुजरा था, उस हुजरे के अंदर नक्श शरीफ या नक्श कदम या कदम शरीफ उसे कहा जाता, उसके अंदर एक इतना सा वक्त था, उसके अंदर एक पत्थर था, पत्थर के अंदर एक पांव का निशान था, उसके मुतल्लिक ये कहा जाता था कि हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पांव मुबारक का निशान है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो नस्बत होती है, सिर्फ ये नस्बत किसी ने तहकीक नहीं की, इतना भी नहीं सोचा कि पत्थर के अंदर तो ये निशान कैसे हो सकता है। लेकिन हर जुमेरात की शाम को वो वहां से निकलता था, مسجد میں جمعے کے اجتماع کے علاوہ اتنا اجتماع کبھی نہیں ہوتا تھا جتنا اجتماع اس نقش کو اس قدم شریف کو دیکھنے چوم میں سجدہ کرنے کے لیے ہوتا تھا. اور وہ حضرت بال جو ہے بال وہ سری نگر والے تو ان کا تو پوچھو نہیں تھا تو وہ بال کیا ہے وہ بال وہاں جو چیز ہے کہ ایک سی ہے اس کے اندر میں نے دیکھا وہاں جا کے وہ کہتے ہیں کہ حضور کا بال مبارک ہے میرا مبارک ہے مجھے اس سے واسطہ نہیں جو جنون ہے یا نہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ جذباتی چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر اسے منسوخ کر دیا جائے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو اس کے بعد پھر کیسے اپنے کرتے ہیں لوگ انہوں نے یہ کیا سوریا نے یہ فرمایا جو بات چلی ٹھیک ہے سارے رسول اللہ اللہ تعالیٰ نے تو رسول اللہ سے بھی قرآن میں یہ کہا تھا کہ تمہارے پاس معاملات آئیں تو تم نے بھی قرآن کے مطابق فیصلے کرنے ان کے یعنی حضور کے لیے بھی اتھارٹی یہ قرآن ہی تھی. یہ بات وہاں چلی تھوڑے عرصے کے بعد اب یہ چیز آ گئی وہاں کا قرآن قرآن کے ساتھ آتا ہے سادات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ ارشادات جو منسوخ کیے گئے میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہتا منسوخ کیے گئے جتنی احادیث ہیں ان سے متعلق کہا جاتا ہے منسوخ الرسول ان کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جاتی ہے. یقینی طور پر کوئی نہیں کہتا کہ حضور کا یہ ارشاد ہے کہہ نہیں سکتے دو سو سال کے بعد ڈھائی سو سال کے بعد یہ جتنی جمع ہوئی کی جاتا ہے زبانی روایات بغیر کسی حکم مواد کے اس سے پہلے لکھا ہوا کچھ نہیں تھا کتنی تھی یہ چھ مجموعے تو تینوں کے ہیں اپنے ویسے تو یہ انہوں نے گنایا تھا کہ 14 لاکھ کے قریب یہ حدیث نہیں تھی. بارہ مسلم 6 مجموعے تو تینوں کے ہیں 4 مجموعے سیاہ حضرات کے ہیں تینوں میں سے سب سے بڑا مجموعہ امام بخاری کا 256 ہجری میں ان کی وفات ہوئی تھی. انہوں نے خود لکھا ہے کہ مجھے 6 لاکھ کے قریب یہ احادیث یا روایات ملی. کس طرح سے ملی لوگوں سے پوچھتے تھے لوگ بتا دیں 6 لاکھ 5,97,000 کے قریب کو وہ کہتے ہیں میں نے خود مسترد کر دیا کیا حق تھا ان کو کہا. اور اگر یہ چیز تھی کہ اس کا فیصلہ کسی انسان نے کرنا تھا تو جو انہوں نے باقی رکھی وہ بھی تو ایک انسان کا فیصلہ ہے نا وہ انہوں نے باقی رکھی. اسی طرح سے اس کے بعد وہ بھی نہیں ہوئی کہ یہ ایک مجموعہ کافی ہو جائے گا انہیں کے ٹارگیٹ ہیں مسلم کتنا انہوں نے مجموعہ کٹھا کر دیا. اس کے بعد تیسرے آ جاؤ انہوں نے کٹھا کر دیا پھر مزید امام آئے انہوں نے کٹھا کر دیا ہے تو یہ ہوئے ان کے مجموعے منسوخ لڑ رہی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ قرآن کریم تو بار بار کہتا ہے کہ یہی کی عطایت مان بدلہ کی عطایت جو خدا نے نازل کیا ہے اس کی عطایت انہیں کتنا بھی صحیح آپ کیوں نہ کہیں یہ جو ہم نے اکٹھے کی ہیں احادیث یا روایات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح منسوخ یہ ماں انزل اللہ میں تو نہیں آتی نا خدا کی طرف سے نازل کرتا تو نہیں ہے نا وہی تو نہیں ہے یہ آ کے دقت پڑی. تو خدا تو یہ کہتا ہے کہ جو ہم نے نازل کیا ہے اس کی عطایت کی وہ ہوگی اتھارٹی تمہارے لیے کیا کیا ہے یہاں سے آ کے یہ کانٹا بدل گیا یہ عقیدہ وضع کیا گیا کہ خدا کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف قرآن نہیں ملا مثلہ ماہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ اور بھی تو وہ جو تھا اعتراض حقائق یا اتھارٹی تو وہ ماں انزل اللہ بھی ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف سے ملے اس کا جواب بنا دیا کہ خدا کی طرف سے صرف قرآن نہیں ملا یہ مثلہ ماہ الفاظ ہیں اس کے قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. پھر دشواری پیش آئی, قرآن کریم میں تو قرآن کی مثل کے متعلق ایک جگہ نہیں, بیسوں مقامات میں ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہیں اس میں شبہ ہے جو مان جل اللہ ہے, کسی قسم کا شک ہے اس میں کوئی شبہ, تو تم اس کی مثل اور سارا قرآن نہیں ایک سورت لے آؤ بنا کر. دنیا بھر کے مفکر اور دنیا بھر کے دانشور اپنے ساتھ شامل کر, اور ذہین تحجی سے یہ کہہ دیا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَمْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. اگر تم نہ لا سکے اور تم یقیناً نہیں لا سکو گے تو پھر سوچ لو کہ تمہارا انجام کیا کی تباہی ہوگا. اس کی مثل لانے کا دعویٰ کرتے ہو, یہ قرآن کریم میں مقدر مقامات ہیں. کہا گیا کہ نسلہو معہو, قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ. کہا کہ بھلو تو یہ کہتا ہے کہ یہ نہیں لا سکے, کہا کہ وہ تو یہ کہتا ہے انسان نہیں بنا سکے. اللہ تعالیٰ نے ہی دو قسم کی وحی نازل کی, یہ عقیدہ دو قسم کی وحی, ایک وحی قرآن کریم کے اندر اور دوسری وحی علم احادیث کے اندر, جو 200 سال تک کہیں جمع نہیں ہوئی, لکھی نہیں گئی, انسانوں نے لکھی, انسانوں نے جمع کی, انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 6 لاکھ میں سے کون سے 3000 ہم چنیں. ان 3000 کے متعلق بھی تو نہ خدا نے کہا تھا کہ ہم نے یہ نازل کیا ہے, نہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ہاں یقین میں نے یہ دی ہے, ایک انسان کا فیصلہ تھا. لیکن اس کے متعلق عقیدہ یہ ہوا کہ یہ مان اندل منزل من اللہ ذہی ہے. ذہی دو قسم کی, ایک ذہی جس کی تلاوت کی جاتی ہے, ایک ذہی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی, لیکن دونوں عبادت میں برابر. یہ جو عقیدہ آیا ہے مثلہ معہو کا, اب اس میں دو عبادت کی اصطلاح کے طور پہ تو دو آئیں, قرآن اور یہ دوسری حدیث یا روایت, لیکن تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیے پرانے کریم میں تو بہرحال 6000 کے قریب, 6600 کے قریب آیا تھی, اور وہ تو لاکھوں تک پہنچتی. قرآن کریم کے منزل من اللہ ہونے کی ایک دلیل قرآن نے خود یہ دی کہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں اختلافات ہوتے, تو گویا اختلاف نہ ہونا جو ہے اس کے اندر یہ بھی ایک دلیل ہے اس کے منظر میں نظر ہونے کی, یا ہونا ہی نہیں چاہیے. اگر کسی مملکت کے ضابطۂ قانون اور آئین کے اندر ہی اختلافات ہوں, ان میں کنٹرڈکشن ہوں ایک دوسرے کی, وہ ضابطہ نہیں کر سکتا. یہ بھی خدا نے یہ کہہ دیا, اور وہاں وہ جو ضابطے ہیں, وہ جو مجموعے ہیں, تو ایک دوسرے سے الگ کو الگ رہی بات, ایک مجموعے کے اندر ہی خود اتنی کنٹرڈکشن ہے, اور پھر دوسرے مجموعے, میں ابھی عرض کر رہا تھا کہ یہ الحمد مال جماعت کے مجموعے جو ہیں ان کو ہی لے لیجیے, چھ ہیں, اس کے علاوہ بالکل ان سے مختلف یا حضرات 4 مجموعے ان کے اپنے ہیں, ان میں اختلاف مڑ گیا نا کہاں تھا, وہ جو بنیاد تھی دین کی مل گئی نا, وہ ایک اتھارٹی نہ رہی, زائد ہو گئے. اب یہ جو ان میں اختلافات ہوئے ان کی بنا پر, یہ جنہیں ہم آئمہ استقا کہتے ہیں, جورسٹ تھے اپنے دور میں قانون بنانے والے مملکت کے, یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا کہ مختلف سیٹیں ہیں مسلمانوں میں رائج ہو گئی. یعنی پہلی چیز تو یہ ہو گئی نا کہ وہ جو تھا ایک درخت کا, اس میں دو شاخیں تو سیاسی بھی ہوئی ہیں, یہ آج رات ایک تک رہے, ان سنیوں کو لے لیجیے, ان کے اندر پہلی چیز تو جو ہے اب بھی جو ہے اہل حدیث اور پھر اہل کتاب, وہ دیکھیے اختلاف جسے میں نے کہا اس سے یہ پیدا ہوا ہے. ایک اتھارٹی سے زیادہ اگر آپ نے ساتھ میں لانی دوسری اتھارٹی اس طرح شروع ہو گیا. آج صبح ابھی تازہ تری خبر جو میں نے پڑھی, ابھی تو آپ دیکھ رہے ہیں نا جو ہمارے ہاں زکوٰۃ وغیرہ سے متعلق کہہ رہے ہیں احکام نازل ہوں گے, تو پہلے عید پہ کیا اگر آپ نے اس کے خلاف ایجوکیشن کی ہے نا کہ ہمیں تقریب کرنے کو تیار نہیں ہے, یہ اہل فقہ کا یہ مذہب ہے ہمارا نہیں ہے, ہم نہیں یہ تسلیم کریں گے. میں نے لکھا تھا اس کے لیے بات تو ابھی اہل سیاح نے شروع کی ہے, آپ آگے چل کے دیکھیں گے اہل حدیث اس کے خلاف احتجاج کریں گے. آج صبح کے اخبار میں اہل حدیث جو ہیں ان کا بھی احتجاج آ گیا کہ ہم تو فقہ کو نہیں مانتے, فقہ کو نہیں مانتے, آؤ جی فقہ کو ماننے والے. ان میں سے ایک فقہ ہے فقہ حنفی کی فکر, امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہے, وہ ان کی فقہ مرتب کر رہا لیکن منسوب ہے ان کی طرف, اس کو فقہ حنفی کہتے ہیں. یوں کہتے ہیں کہ ہم ہمیشہ میجورٹی میں رہے ہیں, اکثریت ہماری رہی ہے, اس لیے وہ سواد اعظم جسے یہ کہتے ہیں یہ ہم ہیں اہل فقہ. پنجاب ہمارے ہاں ہندوستان یا پاکستان میں یہ جو اہل فقہ حنفی والے ہیں نا ان میں دوست کی ایک دیوبندی ہے ایک بریلی, وہ ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. یہ دونوں جو ہیں یہ اہل حدیث کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے, یہ دونوں ایک فقہ کے پابند ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. اور یہ ایک فقہ ہے ابھی ابھی شافعی فقہ حنبلی فقہ مالکی فقہ یہ اور ہیں, یہ مختلف جو مسلمانوں کے ممالک ہیں ان میں الگ الگ یہ فقہ ہیں. بدلا گیا نا کانٹا, چل پڑی نا دوسری پٹری کی گاڑی, امت واحدہ کا وجود ہی ختم ہو گیا. یعنی اب اگر کسی سے کوئی پوچھنا آپ کون سا ہے کسی مسلمان, وہ مسلمان تو ہے کہڑے مسلمان جی, سنی مسلمان وہ ہو سنی والی جاگے سنی تو سارے آئے سنت والی مات والے مات بڑھائی کہڑے سنی مسلمان جنا کہ وہ ہم سکھ ہی اہل سکھا, ہم اہل سکھا کون سی سکھا کے پابند ہے, سکھا ہنسی کے پابند ہے. اچھا ہنسی سکھا دیوبندی کے یا بریلی کے پابند ہے, بریلی کے پابند ہے یا دیوبندی کے پابند ہے. اچھا اچھا تو ٹھیک ہے, یہ تو فقہ والی بات ہوئی کہ اسلام فقہ ہی تو نہیں ہے نا, طریقت بھی تو اس کے اندر ہے. کون سے خانوادہ میں بیٹھ ہیں الحمدللہ حجن ہیں تیسرے خاندان میں بیٹھ ہیں, کون سے تیسری انگامی ہیں یا صابری ہیں تیسری, گاڑی چلے جا رہی ہے زور زور سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے اپنی منزل سے. آج صرف مسلمان کہنا جو ہے کافی نہیں ہے, وہ پہچانا ہی جاتا ہے. چلتی ہے گاڑی ہر اسٹیشن کے ساتھ آپ کو اپنے آپ کو متعلق کرنا پڑتا ہے, ابھی پیلو ڈال دیں گے ابھی نتو بول دیں گے, سوچی ہے ویزا نے من کہاں سے بات بگڑی, اس نے کہا تھا اولم یقف ہوں اندر اندر میں آڈر کر کتاب, کیا یہ کافی نہیں ہے تمہارے لیے تو ہم نے یہ اس قدر جامعہ کتاب تمہاری طرف نازل کر دی. آج ہمارے ہم کا یہ سبقہ چھاتی پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے کہ ہاں یہ کافی نہیں ہے, تو وہ بے بس نہیں کہ یہ کوئی سنتا رہے معذر نہ اس کے معنی نہیں ہے کہ یہ بڑا انتظام لیتا ہے کہ کہا جائے میں نے یہ کہا تم نے کیوں, میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہی آپ ایک علاج کے ساتھ دوسرے علاج ملاتے چلے جائیں گے مریض کی حالت بس سے بدتر ہوتی چلی جائے, چار دوائیاں باقی کی لے لیجیے, دو دن حکیم کی لے لیجیے, کچھ ہوموپیتھ والوں کی لے لیجیے, غیر والوں کا نسخہ لے لیجیے, پھر کچھ تعویذ بھی باندھ دیجیے, یہ کرنا شروع کر دیجیے ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ٹھیک ہے کفن بھی لے آئیے جوڑکن کو بھی کہہ دیجیے. یہ صرف ہے جو میں نے کہا تھا کہ وہ تو پھر صرف نہیں بیٹھا رہتا نا, اس کے معنی یہ ہوتے قانون تو واحد ہوتا ہے تو نتیجہ دیتا ہے. فارمولا جب بھی اس میں آپ نے کچھ بڑا شریک اور کیا تو وہ یہی نہیں کہ اپنا وہ نتیجہ نکالا رہتا, پتہ نہیں کیا کیا تباہ کو نکال پیدا کر دیتا ہے. جو کام دھڑلے سے خدا سے جو کہتی ہے وہ کہتا ہے کہ اولم یکس اولم یکس, کیا یہ کافی نہیں ہے؟ اس وقت تک تو بہرحال مذہب تھا اسلام, اپنے اپنے طور پر اہل حدیث نے اپنے طور پر کچھ نماز پڑھ لی, اہل فقہ نے اپنے طور پر پڑھ لی, بریلیوں نے اپنی جماعت کرا لی, دیوبندیوں نے اپنی کرا لی, اہل حدیث نے اس دیر کا نہیں, اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت دے. انہوں نے یہ سوچا کہ اس گاڑی کو پھر لوٹا کے ٹھیک سے لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک ایسا خطہ زمین حاصل کیا جائے جہاں پہلے سے کوئی نظام دین کا رائج نہ ہو. پاکستان سے تصور دینے کا مقصد یہ تھا علامہ اقبال کا, انہوں نے کہا ہے یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے خلاف کوئی طریقہ نہیں, ایک کوشش آخری ہے کر دیکھیں ہم اور وہاں جا کے نیا نظام ہم رائج کریں اور وہ نظام ہو قرآن کے اوپر مبنی. وہ یہ کہہ کے چلے گئے, قائد اعظم نے خطہ زمین لے کے دے دیا, یہ تھا مقصد کے لے آئے اس گاڑی کو پھر کے اس کانٹے کے مقام پر. قائد اعظم جیسی شخصیت جس کے متعلق کہتے ہیں کہ اسے دین کا کیا پتا تھا, وہ یہ کہتا ہے ہماری آزادی اور پابندی کی حدود خدا کی کتاب متعین کرتی ہے, کوئی اور ہمارے لیے اتھارٹی نہیں, اور اس کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا. اور آخری کیا چیز, پہلی چیز بھی کوئی سن 38 میں علی گڑھ میں, آخری بات کوئی سن 48 میں یہاں آ کے کہ ہمیں کچھ فرصت نہیں ابھی کہ ہم آئین بتا سکیں بنا سکیں کیسا ہوگا. لیکن میں ایک بات کہہ دینا چاہتا ہوں ساری دنیا کو, اور وہ یہ کہ یہاں تھیوکریسی نہیں آئے. تھیوکریسی الگ الگ فرقوں کی فکا کا نام ہوتا ہے جس کو خدا کا قانون کہہ کر منوایا جاتا ہے. انہوں نے کہا تھا کہ یہاں حکمرانی صرف خدا کی کتاب کی ہے. بڑے حوصلے بندے تھے ویزا نے مارے, بار ہار کلندر ہر سے گوئے ویزا گوئے. میں تو یہ سنی ہوئی باتیں نہیں کہتا, مجھے تو 10 سال تک ان کے لباس ان کے کام کرنے کی سعادت حاصل ہے. صبح شام یہ بات ہوتی تھی میری اور ان کی, خدا کی کتاب کی حکمرانی آج کر اللہ کے قائم کی جا رہی, اس قدر خوش ہوتے تھے. یہ جواب تھا اس کا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ کافی نہیں ہے, اور یہی چیز تھی جو اس بار میں اپنی فوٹوگرافی میں بھی لکھی کہ اس گاڑی کو پھر سے اس مقام سے وہ فرد نہیں وہ قوم وہ گروپ وہ لاکھے کی امت کہ جو اس دور میں حضرت عمر جیسی آزادانہ روح کو لے کر اٹھے اور اعلان کرے کہ حسبنا کتاب اللہ, ہاں کافی ہے ہمارے لیے خدا کی کتاب. خطبہ ان کا دیکھیے کتنے ایک ایک جتنے بھی آپ کے یہاں یہ مذہب کے عناصر ہیں ایک ایک کے وہ تنقید کرتے چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ایک ہی راز اور وہ یہی ہے حسبنا جو ہے نا, اولم یکس ہم ان کا ترجمہ یہی ہے نا, کیا کافی نہیں ہے؟ حسبنا بالکل ٹھیک ہے, کافی ہاں ہمارے لیے تو کافی. یہ ساری چیزیں پہلے کو کہا تھا نا, مثل ہی ماہو قرآن کی مثل ماہو قرآن کے ساتھ, چلو ہم کو بھی پوچھتے رہو تو کیا گناہ ہو تو قرآن نال تو کیا کیا ساتھ تو کہہ دیا قرآن اتنا ہی صحیح. آہستہ آہستہ یہ جو ماہو تھا نا یہ تو پیچھے ہٹتا گیا اور مثل ہوں جو وہ آگے بڑھتا چلا گیا. آج کوئی بھی چیز جس کو شریعت کے نام سے پیش کی جاتی ہے قرآن کی کسی آیت کا حوالہ اس میں نہیں ہوتا. یہ رہ گیا کہ آج جاتی میں ہوں آسان بولی, تلاوت کرو ثواب حاصل کرو. وہ جس نے یہ کہا تھا کہ آؤ رسول کی اس آواز کے اوپر یہ دوا کم نماز و علی کون, وہ تمہیں دعوت دیتا ہے قرآن اس چیز کی جو تمہیں زندگی بخشے گی. اب جو میں کہا کرتا ہوں کہ اب کیفیت یہ ہے کہ مرزا کے عالم میں جس کی موت جلدی نہ آتی ہو اسے کہتے ہیں یاسین سناؤ تاکہ جلدی سے خاتمہ ہو اس کا, یعنی اب یہ مارنے کا کام آ رہا ہے. جب بھی کسی زندہ کتاب کو یہ وہ یاد رکھیے, وہ جو میں اس کے الفاظ دہراتا چلا جا رہا تھا آپ کو, وہ جو ورڈ آف ہسٹری کہا ہے اقبال, بڑی عجیب کہ ورڈ آف ہسٹری یہ ہے کہ جس قوم نے اپنے آئیڈیا کو پرسنتا اور ناتواں بنا دیا ہو, پاور لیس کر دیا ہو, وہ آئیڈیا اس قوم میں دوبارہ توانائی حاصل نہیں کر سکتے. جو قرآن ان کے ہاں موت کو آسان کرنے کے کام آ رہا ہو, وہ ان کو زندگی کیسے ادا کر دے گا؟ جب زندگی نہیں ملے گی تو قرآن کیا دے گا؟ قرآن نے تو کہا تھا لیکن ذرا من کانا حیاً, یہ تو فائدہ ہی اس کو دے سکتا ہے جو زندہ ہے. یہ قبرستانوں میں بات کہتے ہیں. پھر آ جائیے اسی مقام جہاں سے کانٹا بدلا تھا, حوالہ ہم رکھتے ہیں اللہ انزلنا علیک الکتاب, اور آگے بڑھیے نسلوہ ما ہو تھا اس کے ساتھ اس کی نسل. بیشتر روایات ہیں جن میں اور قرآن میں اختلاف واقع ہوتا ہے, قرآن کے خلاف جاتی ہیں. یہاں پہنچ گئی تو کچھ یہ خاصا تھا کہ بارہ یہاں تو کہہ دیں گے نا کہ بھائی قرآن جو ہے وہ غالب ہے, اس کے اوپر ہے, وہ اس کے ساتھ ہے, حکم اس کا چلے گا اس کا نہیں. آپ حیران ہوں گے, عقیدہ یہ ہے کہ جہاں اختلاف ہو کسی روایت میں اور قرآن میں, روایت قرآن کے حکم کو منسوخ کر سکتی. یہ تو روایت کا پوچھ اور اہل فقہ کو لے لیجیے. اہل فقہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ کی فقہ کے کسی فیصلے میں اور قرآن اور حدیث دونوں کو لے آئے ہیں ان میں اختلاف واقع ہو تو انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو کوشش کیجئے کہ قرآن اور حدیث کی ایسی تعویل کر دی جائے جو اس فقہ کے مطابق آ جائے, پھر بیٹھ گئے اجمہ, اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر وہ منسوخ سمجھی جائے اور یہ جو ہے اس کا حکم کھا لیا. دیکھتے ہیں جب کانٹا بڑھتا ہے گاڑی کا پٹری بدلتی ہے پھر کے بعد جو ہوتا ہے کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ آج ارتداد جسے کہتے ہیں, یعنی مسلمان ہونے کے بعد مرتد ہو جانا جس کی سزا موت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جہاں یہ کہیں اختلاف واقع ہو اور کوئی یہ کہہ دے کہ نہیں صاحب قرآن کا حکم غالب ہونا چاہیے اس کا نہیں ہونا چاہیے, تو یہ ان کے ہاں ارتداد ہے, ایسا کہنے والا مرتد ہو جاتا ہے, اس کی سزا قتل ہے. اولم یقین من انزلنا علیکم کتابا یتلا علیکم انا فی ذلک لرحمۃ وذکرا لقومین یؤمنون. یہ جو تم چاہتے ہو زندگی بخش حرارتیں توانائیاں نشو و نما ڈیولپمنٹ رحمت میں سب چیز آ جاتی ہے, یہ اسی کے اندر ہے. یہ ایک ضابطہ ہدایت ہے, ضابطہ قوانین ہے, لیکن کن کے لیے ہے؟ لے قومی جو مینون شرط لگا دی چلیے تھا کہ قومی لے جو مینون تو کہا ہے تو مسلمان ہم ہیں, ہم تو ایمان والے ہیں اس لیے ہمارے لیے نہیں ہے. وہ کہتا ہے کہ وہ میں نا سے ریفرنس بھول گیا تھا میں پہلی سائٹ کی بھی 2/8 وامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر. تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھوں گے جب ان سے پوچھو کونوں کا, کہ اللہ پر ایمان, آخرت پر ایمان, الحمدللہ علی ذلک. یہ آیت کے پہلے لفظ ہیں, دو لفظ آخری اور آتے ہیں. وامن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر, کہیں گے کہ ہاں ہاں وما هم بمؤمنين, لیکن وہ ان کے ایمان نہیں رکھتے. نہیں جو پھول ہوا میں اس پہ بیٹھتے اقرار کرتے ہیں, دہراتے ہیں, بانگنے دیتے ہیں, اذانیں دیتے ہیں, دنیا میں اعلان کرتے ہیں. وما هم بمؤمنين جو خادعون اللہ والذین آمنوا, اللہ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں, جماعت مومنین کو بھی دھوکا دیا. سوچیے ان کو, اپنے ذہن میں یہ سمجھے رہتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دیتے ہیں. وما یفعلون الا انفسهم, دھوکا اپنے آپ کو دیتے ہیں, فریب نفس میں مبتلا ہے. اور کہتے ہیں کہ دھوکا انفسهم, بڑی عجیب ظاہری چیز ہے, عجیب نے من پھر وقت نہیں ہے ورنہ بتاؤں. کہا یہ ایک نفسیاتی تجربہ کیا تھا, کانشیس مائنڈ کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, اس لیے کہ وما یفعلون, عقل و فکر سے یہ کبھی اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ اس کے معنی کیا ہے, کہ ہم زبان تک یہ کہتے ہیں عملاً یاد نہیں کرتے. اس کے لیے عقل و شعور اور تدبر اور فکر اور بصیرت اور علم کی ضرورت ہے, اس طرف کبھی نہیں آئے آتے. نفسیاتی طور پر پھر یہ کہہ چلے جاتے ہیں, جذباتی طور پر کہہ چلے جاتے ہیں, دھوکہ دینے کے لیے کہہ چلے جاتے ہیں. دھوکہ دینے والا تو سب سے پہلے اپنے آپ کو دھوکے میں رکھتا ہے. سائیکالوجی کا یہ مسئلہ کہا وہ ذکر ہے قومی جو نہیں, ایمان والی قوم کے لیے یہ ہے. اور وہ بتا دیا کہ ایمان کے معنی یہ نہیں ہے کہ جسے کہا جائے وہ کہے کہ ہاں ہم ایمان رکھتے ہیں, وہ باہوں سے مومن. اس کے تو معنی یہ ہے کہ عملاً وہ اس کی صداقت پیش کرے. پہلے بھی میں نے ایک دفعہ رکھ کیا تھا سرد ہوا ہوں, جب یہ ہم مینار کے چرچ کے ساری دنیا میں اور چار چار لوگ تیسرے کے بعد یہ ہم کہتے ہیں کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, میں شہادت دیتا ہوں, میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ لا الہ الا اللہ, خدا کے سوا کوئی ایسی اتھارٹی نہیں ہے جس کے کسی ہدایت اختیار کی جائے, خدا کے سوا کوئی قادر نہیں, خدا کے سوا کوئی کسی کی سورینٹی نہیں, کسی کا اقتدار نہیں ہے. وہ کیا کہتا ہے, اچھا میں گواہی دیتا ہوں. گواہی تو کسی واقعہ کی دی جاتی ہے نا, جو ہو چکا ہو, جو موجود ہو. یعنی میں وہاں کھڑا ہوں جہاں یہ واقعہ ہے, کم از کم ساری دنیا میں تو نہیں, یہاں جہاں میں یہ اعلان کر رہا ہوں یہاں تو یہ کیفیت ہے کہ خدا کے سوا کسی اور کی اتھارٹی یہاں نہیں ہے. اچھا تو میں شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, اور کوئی چیز جو واقعہ نہیں ہوا ہوگا وہ موجود ہی نہ ہو, وہاں ہو ہی نہ, اس کے متعلق کھڑے ہو کے کہنا اچھا تو میں شہادت دیتا ہوں, گواہی دیتا ہوں, عدالت میں جا کے کہیے کسی واقعہ کے متعلق جو ہوا ہوا نہ ہو کہ میں اس کا گواہ ہوں. پھر پوچھئے نہیں آپ کا مقام کون سا ہوتا ہے, جہنم, جہاں کی آوازات وہاں کا جہنم. یعنی کسی ایسی واقعہ کے متعلق جو واقعہ تن ہے نہیں, جو موجود ہی نہیں, جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا, اس کے متعلق جو آپ یہ کہتے ہیں بلند بنگ دادی کے ساتھ مینارے پہ کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے جو فقہ ہے ان کی پابندی شروع کر دے, تو سوچئے کہ اصل کیا ہو. یعنی ہم نے تو آگے چلنے کے بعد یہ طے کیا کہ اہل حدیث کی روح سے صبح کی نماز کا یہ وقت, جو بندیوں کی روح سے یہ وقت, بریلوی کی روح سے یہ وقت, یہ تو بنایا نا ہم نے یہ قانون. اگر سورج بھی یہ کہے کہ آج میں اہل حدیث کی فقہ کے مطابق برآمد ہوں گا, آج دیوبندیوں کے مطابق, آج میں بریلیوں کے مطابق, تو اس دنیا کا حاصل کیا؟ کیا کہا شہادت چاہتے ہو؟ تمہارے ہاں تو یہ بات نہیں, میں تمہیں بتاتا ہوں. خارجی کائنات پہ غور کیجیے, تمہیں کیا وہاں نظر آتا؟ میں جھگڑا نہیں کرتا تم نام کیا دو, تم لا آف نیچر کہہ دو, یہ تو مانتے ہو نا سارے کے سارے ایک اتھارٹی ہے, کوئی ایک قانون ہے جو کار فرما ہے ساری کائنات کے اندر. صحیح آپ دیکھیے کہاں شہادت کا ہے, ایک چیز جو واقعہ تم سامنے ہے جسے بتایا, سمجھایا, دکھایا جا سکتا ہے, بتائیے شہادت کافی. ابھی آگے چل کے آتا ہے کہ یہاں تک تو یہ بھی مان لیں گے کہ ہاں صاحب بات تو ٹھیک ہے, یہاں تو واقعی برائی کا قانون ہے. اور آگے کہیں گے کہ جناب پوری کائنات میں جو آپ مانتے ہیں خدا کا قانون, تو آپ اس کائنات سے باہر کہیں واقع ہو رہے ہیں, آپ نے اس پر قانون کیوں نہ لگ دیا؟ آگے آئے بات, والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون. یہ تو میں شہادت دیتا ہوں, اور اس کے بعد پھر میں بتا دیتا ہوں کہ جو بھی خدا کے قانون سے انکار کر کے باطل کے قوانین کو اپنے لیے ضابطۂ حیات بنائے گا, اتنی سی بات بتاتا ہوں, تباہی آئے گی اس کی, بے حد نقصان ہوگا اس کا. یاد رکھیے سارے قرآن میں کہیں نہیں یہ کہا کہ خدا خدا یہ کہہ کہ تم اگر ہمارا حکم نہیں مانو گے تو یاد رکھیے ہمیں غصہ آ جائے گا اور ہم یہ کریں گے, تو کہتا ہے سوال ہی نہیں ہے, ہم تو تمہیں یہ بتاتے ہیں یہ کرو گے تمہارا بھلا ہوگا, یہ نہ کرو گے تمہارا نقصان ہو جائے گا. ہم الخاسرون، تباہی آ جائے گی، نقصان ہو جائے گا. کہا جبتا کہ نونا کا بل عذاب، جب تم یہ کہتے ہو تو وہ کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے، یہی بات ہے، لاؤ تو وہ عذاب و تباہی کہاں ہے، تقاضا کرتے ہیں. آج بھی یہ کہا جاتا ہے، بعض لوگ تو کچھ مایوس ہو کے یہ کہتے ہیں کہ خدا واقعی اگر کچھ وہ کرتا ہے تو اس قدر ظلم و ستم ہو رہا ہے، کیوں نہیں کچھ کرتا. بعض سرکشی کے عالم میں کہتے ہیں کہ ہاں صاحب تم کہتے ہو کہ ظلم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، ہوتا ہے تو برا ہو تو اپنے خدا کو لگا. بارہ یستعجلون بلا عذاب، یہاں ایک اصول بتایا، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب. ایک تباہی، ایک نقصان، ایک حادثہ ایکسیڈنٹ سے ہوتا ہے، حادثہ جس سے آپ کہتے ہیں. ایکسیڈنٹ جو ہے وہ کسی قانون کے تابع نہیں ہوتا، یعنی تندرست توانا آدمی سواری نہیں جس کے متعلق یہ ہو کہ یہ مر جائے گا، چلا جا رہا ہے تیسرے سال کے ایک موٹر نے چکر مار لیا وہیں اسی وقت مر گیا، تو یہ قانون کی روح سے نہیں ہے. آج کی اصطلاح میں یہ اسپیشل آرڈیننس کے مطابق یہ موتیں ہوتی ہیں. بھائی ایکسیڈنٹ جو موتیں ہوتی ہیں وہ قانون نہیں، اس میں قانون کی موت وہ ہوتی ہے جو مرض کے بعد آتی ہے، اور مرض کی کیفیت یہ ہے، یہ الگ بات ہے کہ آپ تشخیص ہی نہ کرائیں، شناختی نہ کرائیں کہیں، ورنہ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابتدان وہ ذرا سا جسما ہوتا ہے، ذرا سا اپنے اعتدال سے ہٹی ہوئی چیز ہوتی ہے اندر کی قوتوں کی، اور وہ آہستہ آہستہ بڑھتی چلی ایک قاعدے کے مطابق، ایک قانون کے مطابق. اگر اس کی تشخیص کرا لی جائے، وہ جو قانون ہے اس کے لیے کہ اس سے اس کا ازالہ ہو جائے گا تو اس میں شفا ہو جاتی ہے، اگر یہ نہ کیا جائے تو اسی قانون کی روح سے ہی پھر ایک دن آخر جا کے موت واقع ہو جائے. قانون کے مطابق موت اور زندگی کس طرح واقع ہوتی ہے، ایکسیڈنٹ کی روح سے ہی نہیں. قرآن کریم نے یہ بتایا ہے کہ افراد کی موت کی طرح قوموں کی موت بھی کسی طرح سے ہوتی ہے. ایکسیڈنٹ تو الگ بات ہے نا کہ کسی کی طرح سے زلزلہ آ گیا اور پورے کا پورا گاؤں ہی زمین میں چلا گیا، ورنہ یہ چیز ہے کہ قوم نے غلط روش اختیار کر دی، آہستہ آہستہ غلط روش کے تباہ کن نتائج پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں، وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور قانون کے معاملے میں ایک قدر عجیب اصول اس نے دیا ہے کہ غور کرتا ہے انسان وہ ونج میں آ جاتی ہے. وہ جو موازین کہا ہے، جو ہم کہتے ہیں پگڑے، کہا کہ یہ تقریبی کاموں کا اور تعمیری کاموں کے پلڑے ہیں، ایک میزان عدل ہے. ایک طرف کسی قوم کے تعمیری کام ہوتے ہیں، دوسری طرف اس کے تقریبی کام ہوتے ہیں. جب تک تعمیری کاموں کا پلڑا جھکا جاتا ہے اس قوم میں زندگی ہوتی ہے، اور جب تقریبی کاموں کا پلڑا جھکنا شروع ہو جاتا ہے تو زوال پذیر ہوتی ہے، ڈکلائن ہوتا ہے. اور جب وہ اتنا جھک جاتا ہے کہ وہ دوسرا پلڑا کچھ کر نہیں سکتا تو یہ فال ہوتا ہے. پہلا زوال تھا یہ سکوت ہے، یہ پہلا مرض تھا یہ اس کی موت ہو جاتی ہے. اور یہ قانون کی روح سے وہ کہتا ہے کسی اسٹیج کے اوپر بھی اگر وہ قوم کھڑے ہو کے جائزہ لے لے، تشخیص کرا لے اپنے مرض کی، صحیح علاج شروع کر دے، یعنی تعمیری کام زیادہ کرنے شروع کر دے، تقریبی کاموں کا پلڑا اٹھ جاتا ہے. اس نے یہ اصول بتایا تو کہتا ہے اس کے اندر یہ جو جلدی مچاتے ہیں تو ہماری یہ ہمارے ہاں سے یہ تباہیاں ایکسیڈنٹ اور حادثے کی روح سے نہیں آتی، قانون کی روح سے آتی، اور اس کے لیے عجل مسمى. ہر مرض کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اتنے عرصے تک کم از کم اس کی توانائی، وہ جو قوت مدافعت مریض کی ہوتی ہے، وہ اس کا مقابلہ کرتی جائے گی، اور پھر جب یہ اسٹیج آ جائے گی تو پھر وہ ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ اب تو کوئی قوت نہیں، کیا ہوا، یوں خدا کی خدائی برحق ہے پر اثر کی ہمیں تو آس نہیں. یہ مقام آ جاتا ہے مریض کا، وہ کہتا ہے کہ اگر یہ ہمارا فائدہ مقرر نہ ہوتا، جو ہی کوئی برائی انہوں نے کی، کوئی تقریبی کام کیا، ہم اس کا ڈینڈوا دبا دیتے، ختم کر کے رکھ دیتے، کہا ہم یہ نہیں کرتے، ہم ڈکٹیٹر نہیں، ہم حادثوں سے موتیں نہیں لاتے، ہمارے ہاں تو زندگی اور موت دونوں کے لیے قانون ہوتا ہے. یہ مدت جس میں مایوس ہونے والے کہتے ہیں کہ وہ ظالم کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑ دیتا، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر کوئی خدا ہے تو یہ اس طرح سے کیوں ہو رہا ہے، اچھا وہ اس لیے ہے کہ ہمارا قانون مہلت ہے،
تاکہ کسی وقت بھی یہ اگر احساس کر لیں کہ ہم مر رہے ہیں تو علاج کرا لیں اپنا صحیح, بچ جائے یہ قوم. اگر نہیں بچتی بلا یا تم وقت کم وحم لائی کروں, اور جب پھر وہ آخری پوائنٹ آ جاتا ہے تو اس وقت پھر جو اس کی تباہی ہوتی ہے اس وقت میں سوچنا شروع کرتی ہے کہ ہم نے رات کو تو کچھ نہیں کیا تھا, یہ صبح اٹھتے ہی تباہی کیوں آ گئی. یہ رات کی بات نہیں, ڈاکٹر کہا کرتا ہے نا مریض جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں تو اچھا بلا رات کو سویا کوئی تکلیف بھی نہیں تھی, صبح اٹھا ہوں تو یہ دیکھیے وہ گردے میں چیخیں اٹھ رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ یہ بات نہیں کہ رات کو کچھ نہیں تھا, یہ تو 6 مہینے سے پتھری بن گئی تھی حملہ کے کروں. اور آگے بات عزیزان مندر شدہ شدہ جستہ جستہ تو وہ مختلف مقامات مختلف درسوں میں سامنے آپ کے آتی رہی ہے, آج وہ آئے تھی سامنے آ گئی. جستہ جلونا کا دل ادا چار انداز ہے سر, پہلے یہ تھا وہ جستہ جلونا کا دل ادا, کہتے ہیں جلدی کیوں نہیں, کہا کہ قانون جو ہے موت کا مرض کا وہ اس کے اوپر حاوی چلا, پھر کہا جستہ جلونا کا دل ادا, اچھا بہت جلدی بچاتے ہیں. اور لفظ ہے عزیزان من جہنم, قرآن نے ایک اصطلاح استعمال کی ہے اس دنیا کے اندر بھی قوموں کی تباہی کی, اور زندگی چونکہ مسلسل چلتی ہے آخرت کی بھی تباہی کی, اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ من کانا فی حاضر ہی عام ایسا ہوا فی الآخرت عام, جو قوم یہاں تباہیوں تک پہنچتی ہے ذلیل و خوار ہوتی ہے آخرت میں بھی وہ ایسی ہی ہے. لیکن بہرحال جہنم ہے ایک اصطلاح, جہنم کے لفظی معنی ہوتے ہیں جہاں انسانیت جل جاتی ہے, انسانیت سوخت ہو جاتی ہے جس مقام کی, انسانیت دوسرا لفظ جہین ہے, جہاں آگے بڑھنے کی رفتار رک جاتی ہے. بات یہاں یا تاجدونہ کا بھی لگا, یہ کہتے ہیں عذاب آتا کیوں نہیں ہے, کیا کہا گیا ہے محرم نہیں ہے تو ہی نوارا نواہائے راز کا, یا ورنہ جو حجاب ہے پردہ ہے ساتھ, تجھے ہی نظر نہیں آتا کہ ان تاروں کے اندر کیا کیا پوشیدہ. کہا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَكُمْ بِالْكَافِرِينَ, ان کی آنکھیں ہوتی تو یہ دیکھتے کہ جہنم تو آج بھی ان کو محیط ہے, چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. کہتے ہیں عذاب آتا کیوں نہیں ہے, تباہ ہونے والی قومیں یوں ہی فور میں تباہ نہیں ہو جاتا, شبہ شب یہ نہیں ہو جاتا. جسے کہا تھا نا کہ وہ موت تو اس مریض کے اوپر جو تپدق کا مریض ہوتا ہے, موت کے چاروں طرف محیط, ان جہنم لا محیط تم دل کا چاروں طرف سے تدبو کھائی ہوئی ہے ان کی. دوسرے مقام کے ہے 82 بچا 4 جہنم, کہتے ہیں عذاب آتا کیوں نہیں, یہاں تو کہا نا کہ کھائے ہوئے وہاں ہے, وما ہم انہا بغائبین, یہ نہیں کہ جہنم ان کے غائب, کہا کہ جہنم کی نگاہوں سے تو یہ آج بھی غائب نہیں ہے, انہیں نہیں نظر آ رہا, وہ تو انہیں اس وقت بھی دیکھ رہے ہیں. وما ہم انہا بغائبین, ان کی اس کی نگاہوں سے یہ اوجل نہیں ہے, انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ان کی آنکھوں میں بصارت تو ہے, فزیکل بینائی تو ہے, بصیرت نہیں ہے. کہا کہ جسے یہ کہیں گے عذاب وہ ہوگا کیا, یہ آپ نے ریفرنس لکھا 82/16, یہ علیزہ نے من ضرور لکھی, اس کے آگے جو آئے تھے وہ تو پوچھو نہیں, کیا جی نہیں چاہتا علیزہ نے من کچھ حریف سا ہو رہا ہوں میں کہ آ جائے بات تو یوں نکل جائے, تفصیل تو نہیں نا بیان کرتا. ہر نماز کی رکعت میں سورہ فاتحہ میں مالک یوم الدین مالک یوم الدین, کھڑے ہو کے کبھی سوچتے نہیں, کہتا ہے وہ ماں کرا تھا ماں یوم الدین, اس میں آیا کیوں روز کہتے تو ہو تم مالک یوم الدین, کہتا کچھ پتہ بھی ہے تمہیں کہ یوم الدین ہو ہے کیا, کون سا یہ دن ہے, کون سا دور ہے یہ جس کے متعلق تم یہ کہتے ہو, سما ماں کرا تھا ماں یوم الدین, ارے پھر سوچو کچھ پتا بھی ہے تمہیں, کیا انداز ہے بات کرنے کا دہرانے کا, ہمارے سوا تمہیں کون بتا سکتا ہے یہ کیا ہے, یہ یوم الدین جسے کہتے ہیں جس کے ہم مالک ہیں. سنیے عزیزان ایمان, یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم الدین للہ. یوم الدین یوم الدین الدین کا نظام جس میں کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے اوپر کسی قسم کا کنٹرول نہیں رکھے گا. والامر یوم الدین للہ, اور ہر معاملہ خدا کے قانون کے مطابق ہوگا. یہ ہے یوم الدین. مہاجرہ کا مہاجرہ, یہ نظام من اسلامی نظام, یہ ہے نظام خداون, یہ ہے یوم الدین, یہ ہے دین کا نظام. سنیے پھر, یوم لا تملک نفس لنفس, نفس تو ایک آ رہا ہے پھر وہی پنجابی, کوئی دبیل نہیں ہوئے گا تجھے دیے. کس نہ درد در جہاں محتاج کس, دنیا میں کوئی کسی دوسرے کا محتاج نہ رہے. نقطۂ شرع مبین ای نفس تو بس یہ ہے جی ساری چیزیں, یہ ہے دین, یہ ہے اسلام. کس نہ درد در جہاں محتاج کوئی کسی کا محتاج, یا دوسری جگہ اس نے کہا کس درین جا قائل و محروم نے. اس نظام کے اندر کوئی بھی نہ کسی سے کچھ مانگنے والا, نہ محروم کسی شے سے رہنے والا, سوال ہی نہیں. کچھ محروم نہیں اور کسی سے مانگ کے نہیں دیتا وہ, یہ نظام. اب تو مولا حاکم و محکوم نے, نہ کوئی غلام نہ آقا نہ حاکم نہ محکوم, یہ ہے یوم الدین. لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یوم الدین للہ. بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ وما ہم عنہا بغائبین, یہ آج بھی اس کی نگاہ سے غائب نہیں ہے, اوجل نہیں ہے, چھپے ہوئے نہیں ہے, اس کے سامنے ہیں. عزیزان من قرآن, اس کی نگاہوں سے تو یہ آج بھی سامنے نہیں ہے, لیکن انہیں وہ آج نظر نہیں آتے. کہا کوئی بات نہیں, یہ جو درمیانی وقفہ ہے نا ابھی مہلت کا, یہ اس دور کی بات ہے. 79/36 کہا جب وہ عذاب محسوس شکل میں سامنے آئے گی, وہ تباہی تو ہوگا کیا, ہوا کیا. اب تو یہ ہے کہ جہنم انہیں دیکھ رہی ہے, یہ اسے نہیں دیکھ رہے. وہ برے کا دل جہیم ہو, اس دن جہنم کو محسوس طور پر ہم ان کے سامنے لے آئیں, وہ ان کو آج بھی دیکھ رہی ہے, یہ نہیں دیکھ رہے. وہ اس طرح سے پردہ پلٹ کے سامنے آ جائے گی بے حجاب, اور یہ اسے بھی پھر اس کو دیکھ لیں گے. کہا کہ یہ سب کے سب دیکھ لیں گے. کہا نہیں, برے کا دل جہیم ہو لے میں جرا, وہی دیکھ سکے گا جو آنکھوں میں بینائی رکھتا ہے. اندھا تو مر سے مر جائے گا, اس کو اس وقت یہ نظر نہیں آئے گی کہ جہنم آ گیا. بریزا کا ڈب کر بھی جانے والے ایک مذکور ہوتے ہیں, پوٹینشیل ایک چیز ہوتی ہے, جب وہ ایکچولائز ہو جاتی ہے محسوس شکل میں, جب وہ سامنے آتی ہے. جب گرامر والے جانتے ہیں ضمیر مستقر اور ضمیر باخر جیسے کرتے ہیں, تو وہ چیز ہوتی ہے بری عزت بات. تو اب بھی وہ ہے موجود, وہ دیکھ رہی ہے, محیط ہے چاروں طرف سے, محسوس شکل میں سامنے آ جائے گی, لیکن اس وقت بھی انہیں کے سامنے آئے گی جو آنکھیں رکھتا. آنکھیں رکھتا کی بات بڑی عجیب کہی ہے اقبال نے, ملا کے متعلق وہ کہتا ہے, مکتب و ملا و اسرار کتاب. مکتب ملا قرآن کی اثرات, ارے کورے مادر راد و نور آفتاب, پیدائش کی اندھا اور سورج کی روشنی. لمن یہ اور بڑی مشکل سے ہوتا ہے تمنا دیدار. یوم یغشاہم العذاب من فوقہم و من تحت ارجلہم و یقول ذوقوا ما کنتم تعملون. کہا یہ کیا دور ہوگا جسے ہم نے جہنم کہا ہے. کہا وہاں چل کے تو وہاں دیکھ لینا کیسے ہے, یہاں کا جہنم تمہیں بتاتی ہوں. اب یہ وہ آ گیا کہ عذاب آئے گا ان کے اوپر سے بھی, ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی, اور پھر اس کی پوچھو نہیں ہوئی. جب جہنم ہم وہاں لے جائے تو ٹھیک ہے, تو وہاں نیچے سے اور اوپر سے کیا, وہ تو کہتے ہیں کہ اس کے اندر پھینک دیا جائے گا, اور وہ اتنا گہرا اتنا چوڑا اتنا لمبا ہوگا, اور وہ آنکھ اس کے شولے جو ہیں آسمان کو جا رہے ہوں گے. تو نیچے سے عذاب اوپر سے عذاب, بات وہی ہے عزیزا نے پہلے بھی کئی دفعہ بات ہے پھر دوہرائی دیتا ہوں. مجھے اقبال نے کہا کہ سخن دے ناما و میزاں دراز کر جفتی. ایسے کہتا ہے کہ یہ قیامت میزان امال نامہ جہنم الفراز بہت لمبی جوڑی داستان ہے, سب وہاں کی داستان ہے. تو کہہ رہا ہے ہزار حیف نہ بینی قیامت موجود, اس قیامت موجود بھی تو دیکھ, یہ جو آئی ہوئی ہے قیامت موجود ہے اس وقت, اس کو اس قدر غضب ہے کہ تم اسے دیکھ نہیں رہا, اس کے متعلق باتیں کر قیامت موجود. یہی پٹڑی اور گاڑی دوسری پٹڑی پہ پڑی ہے تو یہ ہوا ہے اس کا. جو کچھ قرآن کریم نے کہا ہے اس کے متعلق تو کرو, ہوتا ہوا تو کچھ نہیں ہے, کہتے ہیں جی اس کا ثواب ہوتا ہے, شاید اس ثواب کا کچھ بدلا وہ قیامت میں جا کے ملے گا. جو غلط کام کرتے ہو اس کا عذاب ہوتا ہے, کہ صاحب ہوتا تو کچھ نہیں وہاں جا کے ہوتا ہے, ایک ذرا سا وہ کانٹا بولنا ہوتا ہے. ہزار ہے اپنا بینی قیامت موجود, یہاں تو قدم قدم کے اوپر قیامت موجود ہے. اور وہ قطع تو اسے بڑا ہی دلچسپ, دوزخ واعظ کافر گرے کو, واعظ کافر گرے کیا بات ہے, اس سب کی واعظ جو ساری دنیا کو کافر بناتا کرا جاتا ہے, دوزخ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی پتہ نہیں آپ لوگ کے ساتھ پہلے کبھی سنی ہوگی, اور آج کل اگر نہیں بھی جاتے تو دوزخ کی باتیں جب یہ کرتا ہے کہ کٹی جی واٹ واٹ کے کردہ معاف رکھیے گا, میری بیٹی پوچھ رہی ہے امی پتا نہیں امی کو بھی پتا ہے کہ نہیں, اور بیٹا ترجمہ نہیں ہوتا یا عربی سے بات کی جائے گی یا پنجابی میں واٹ واٹ کے شروع کر رہا حوالات جو آزاد قبر جیسے ہوتا ہے, یعنی مقدمہ بعد میں پیش ہونا ہے قیامت میں, اور وہ عذاب یہاں سے شروع کر دیتا ہے جیسے پولیس والے عدالت کھڑ دیں گے, ابھی ایسے مار مار کے عمر کٹ دیں گے, یہاں سے وہ شروع کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد گرما والے اور سانپ اور بچھو اور وہ, اور پھر وہاں کے قصے اور کہانیاں وٹ وٹ کے, یہ سارا کچھ جتنا بھی ہے یہ عزیزہ نے من سائیکالوجی میں یہ سیڈسٹک ٹینڈنسی کو کہتے ہیں, یہ کمپلیکس ہوتا ہے, پھر دوسروں کو اذیت دے دے کے خود کو اذیت اگر خود ابھی دینے کی قوت نہیں ہے خدا بچائے رکھے, تو کم از کم گالیاں دے کے تو اذیت پہنچا سکتا ہے, یہ کتنی کیا ہمارے کیٹ پہنچا سکتا ہے نا, بچھواں پہ سپاں پہ جنگیاں اگڑنا یہ چیزیں تو کر سکتا ہے نا. یہ دوزخ واعظ کافر گرے کو کہتا ہے کہ واعظ کافر گائے دوسروں کو کافر بنانے والا, دوزخ کے متعلق بڑی لمبی چوڑی بات اس نے کہی, کہتا ہے کہیں کوئی کافر بھی باہر بیٹھا ہوا تھا, ابھی سے خوش طرح دلائے کافر گفت, اس کافر نے اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات رہی تھی. اس نے کیا کہا, کہا کہ نداند ہی غلام احوال خود را, بلکہ ہاں غلام نداند آ غلام احوال خود را, کہ دوزخ را مقام دیگراں گفت, جو وائز دوزخ دوسروں کا مقام بتاتا ہے کمبخت وہ اپنا پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑا ہے, وہ دوسروں کے متعلق کہتا ہے کہ وہ ہے جہنم میں ندانت. ہاں غلام ایک لفظ میں بات ساری کہہ دیا, غلام آزاد کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جنت ہے یہ جہنم, یہ غلام ندانت ہاں غلام احوال قدرہ کہ دوزخ کا مقام ہے دیگر انگو, یوم یغشاہم العذاب من فوقہم ومن تحت ارجلہم, عذاب آتا ہے قوموں کے اوپر, اوپر سے عذاب آتا ہے نیچے سے عذاب آتا ہے. عزیزہ نے من جیسا میں نے عرض کیا ہے قرآن تو اتنی جامع مکمل کتاب ہے, اپنے ہر دعوے کی تفسیر یہ خود کر دیتا ہے, بس بات ڈھونڈنے اور دیکھنے کی ہوتی ہے کہاں عذاب آتا ہے اس قسم کا, نیچے سے اور اوپر سے. انہوں نے تو یہ کہا کہ پاؤں کے نیچے سے جس طرح وہ جیل خانے تو کاٹے چھڑ جاتے ہیں اسے نا تھلے, اور سر کے اوپر سے یہ کہتے ہیں وہاں کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا, سکس اوور سکسٹی فائیو چھ بٹا ایسے. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم او من تحت ارجلكم او يلقصكم شيئا بعضكم بأس بعض, ہاں تمہیں بتائیں قومیں جب تباہ ہونے لگتی ہیں ان پہ عذاب آتا ہے تو شکل کیا ہوتی ہے, کہتا اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ یہ اوپر کے جو سربراہ اور اوپر کی ان کے ہاں کے جو بگڑ ہوتے ہیں, اوپر کے لوگ جو ہوتے ہیں وہ بگڑتے ہیں ان کی وجہ سے ادا. کبھی یہ ہوتا ہے کہ نیچے کے لوگ جو معافی ہوتے ہیں جن کو کچلا جاتا ہے, پاؤں کے نیچے لگایا جاتا ہے, وہ سرکشی اختیار کر کے انقلاب نہیں بلکہ فساد برپا کر دیتے ہیں. کبھی یہ کیفیت ہوتی ہے, کبھی ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے یار جیسا تم سیان, وہ مختلف پارٹیوں میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ جم کرنا شروع کر دیتی. وجودیتا بعدکم بعثا, اور اس طرح سے آپس میں ہی کٹ کٹا کے مر جاتی. تو یہ شکلیں ہوتی ہیں قوموں کے اندر عذاب کی, تباہی. اوپر کا طبقہ جو ہے وہ بگڑتا ہے, نیچے تک وہ ایکڈیمک پھیلتی, نیچے کا طبقہ تنگ آ جاتا ہے, وہ سرکشی اختیار کر لیتا ہے, اس سے تباہ ہوتا. کبھی اوپر کا طبقہ لیڈر اور ماسز ایک پارٹی بنا لیتے ہیں اور مختلف پارٹیاں ایک دوسرے کے ساتھ مصروف ہیں جن کو جدل ہو جاتی ہے اور اس طرح سے ایک دوسرے سے ٹکرا کے ہی ختم ہو جاتی ہے. وہ حضرت نوح علیہ السلام کا جب وہ آیا تھا نا, ایک کہانی پڑھا کرتے تھے مولانا روم کی, وہ طوفان آیا یا اس نے ایک کٹی بنائی تھی, اس میں یہ مومن تھا کہ وہ تو محفوظ رہ گئے اور یہ تھا کہ یہ کافر سارے ڈوب کے مر جائیں گے. تو وہ حضرت نوح نے دیکھا کہ ان کافروں نے وہ مٹکے لے لیے اور وہ مٹکے اس سیلاب میں رکھ کے اور تیرنا شروع کر دی. تو حضرت نوح نے اللہ میاں سے کہا کہ یہ سارا کچھ ہم سے تو کشتیاں بنوائی تھی, انہوں نے تین چار آدمی اس میں آئے اور جنہوں نے تباہ ہونا تھا اور وہ تو دیکھیے وہ مٹکوں کے اوپر تیر رہے ہیں. تو ہوا کیا, کہا ذرا ٹھہر دیجیے. وہ ذرا سے ٹھہرے تو ایک آندھی آئی اور وہ ایک مٹکا دوسرے مٹکے سے ٹکرا کے وہ جو ٹوٹا سارے گروم, یہ مٹکے ٹکراتے پھر جو ان کے سارے دریاؤں کو پار کرتے ہیں نا, مٹکا اور وہ سوار ہاتھی نئے عہدہ سوائے یا مزر نہ جائے, پھر نہ کہرا منزلت باشد نہ مہرا, نہ سربراہ رہتے ہیں نہ وہ عوام رہتے ہیں. جن بس کو وجوید کا وجوید کا بعد کم بعد آگے ہے, ان کیفل سر کو لایا کے لانا ہوں جب کا ہوں, کہا دیکھو ہم کس طرح سے لوکال اٹھا کے پھرا پھرا کے مثالوں کے ذریعے سے بات واضح کرتے ہیں, کم بس کسی طرح تو سمجھو. یہ ہے وہ عذاب جو اس طرح سے آتا ہے. جو ہی کا بعد تم یہاں دس مانے تو اس کے ذائقہ ہوتے, لیکن وہ یقول روکو وا تم تم تامزون, وہی دس یہاں آیا نصرت کے مانے تھے نا, لوٹا لوٹا کے ہم پلٹا پلٹا کے پھر پھر کے لاتے ہیں, وہی روکو ہے. یا ان سے کہا جائے گا جب عذاب آئے گا یا اوپر کا طبقہ جو ہے وہ تباہ کرے گا سب, یا نیچے کا طبقہ سرکشی اختیار کرے گا تباہ کرے گا, چھا جائے گا یہ عذاب, ان سے کہا جائے گا کہ روکو. سکھنا کہتی ہے نتیجہ بھگتو. ما کن تم تعملون, قرآن کریم شروع سے آخر تک یہ کہتا ہے کہ یہ تباہیاں یہ بربادیاں یہ جسے عذاب کہتے ہو کہیں باہر سے نہیں لایا جاتا. ایک سزا تو وہ ہے نا کہ وہ ہنٹر والا یا بھید والا وہ اس کو بھید مارے, باہر سے یہ سزا نہیں. ایک سزا یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی انگلی آنکھ میں ڈال لیجیے, یہ تکلیف جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ شدید ہے. باہر سے کوئی اس درد کو پیدا نہیں کر رہا, آپ نے خلاصے قانون نے فطرت کی ہے, اس کا یہ فطری نتیجہ ہے یہ درد. اسی طرح سے بس معاوضے یا سلے ہوتے ہیں. مجھے میں مثال دیا کرتا ہوں کہ آپ یہاں کسی مزدور سے کہیے کہ صاحب یہ کوٹلی ہے یا ایک میری چٹی ہے, وہاں جا کے آپ مال روڈ سے فلاں دکاندار کو دے آئیے تو تمہیں ایک روپیہ دیا جائے گا. اسے اس سے غرض نہیں ہوتی کہ وہ چٹھی کیا ہے, دکاندار وہ کون سا ہے, اس کا مقصد کیا ہے چٹھی کا, کیوں بھیجی جا رہی ہے. اس کا تو یہ ہے کہ اس نے وہ کہا وہ کام کیا جا کے اور ایک روپیہ لے لیا, بس اتنا ہی واسطہ ہوتا ہے. یہ معاوضہ ہے اس کام کا جو اس نے کیا جو خارج سے مل رہا ہے. اور آپ جو صبح اٹھ کے دو تین میل کی سیر کر آتے ہیں, سیر کر کے آنے کے بعد آپ یہ تو کہتے نہیں ہیں گھر والوں سے کہ صاحب لے آؤ ایک روپیہ دیو میں تین میل چل کے آئے ہیں, باہر سے تو کچھ نہیں ملتا آپ کو. اس سے آپ کی صحت کے اثر پر یہ جو آپ نے سیر کی ہے وہ عمل خود نتیجہ ہوتا چلا جاتا ہے. آپ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ اس کا نتیجہ مرتب ہوتا جاتا ہے. آپ خود خارج سے کوئی یہ نہیں کر رہا ہے آپ کو. یہ جو اس طرح سے نتیجہ خود مرتب ہوتا ہے یہ ہے جسے قرآن قانون مقاصد عمل کہتا ہے. تو بعض تو صلے ایسے ہوتے ہیں کہ کام کیا اور کہیں سے صلہ ملا, اور بعض صلے ایسے ہوتے ہیں. صلہ شہید کیا ہے؟ سب و تازے باہر سے کچھ نہیں ملتا, وہ کام خود اس کا صلہ ہوتا ہے قرآن عزیز. جہاں کہیں اس قسم کا صلہ ملتا ہے قرآن ان کے متعلق کہتا ہے جزام بنا کن تم دامد, جو کچھ تم نے کیا اس کا بدلہ. اور کہیں آتا ہے روکو ما کن تم تامد, جو تم نے عمل کیا وہی بدلہ. کہا یہ تباہیاں, یہ خرابیاں, یہ عذاب, یہ نقصانات کہیں خارج سے نہیں آتا, وہ تو جو تم کر رہے تھے یہ اس کے اندر سے یہ چیزیں تیار ہوتی چلی جا رہی. کتنے عرصے تک آہستہ آہستہ نتائج مرتب ہو رہے تھے. اسی لیے اس نے خدا نے اپنے آپ کو سری اور حساب کہا ہے کہ ہم تو ساتھ کے ساتھ حساب کرنے چلے جاتے ہیں. وہ بینک کے اکاؤنٹنٹ کی طرح کتنے چلے جاتے ہیں, وہ بیلنس شیٹ آپ کا پھر آخر میں جا کے مرتب ہوتا ہے. یہ درمیان میں آہستہ آہستہ ہمارے اس قانون مہلت کے مطابق نتیجہ مرتب ہوتا ہے. اس کا یقین مجھے کہ یہ افیکٹ ہوتا ہے. جب وہ آخر میں وہ آ جاتا ہے وقت جس میں اس نتیجے نے محسوس طور پہ سامنے آنا ہوتا ہے, تو یہ چیز کوئی باہر سے نہیں لاتا. وہ قتل تو ایسی چیز ہے جو باہر سے کوئی کسی کو قتل کرتا ہے, جو خود سنکھیاں کھا کے یا آہستہ آہستہ افیوم کھاتے کھاتے ایک دن موج تک پہنچتا ہے وہ اس کے عمل کے اندر نتیجہ خود موجود ہو. تو یہ جو چیز ہے کہ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کر رہے تھے وہی اس محسوس شکل میں تمہارے سامنے آیا ہے. یہ ہے وہ عذاب کہتے ہیں, تباہی کہتے ہیں, جس کے لیے کہا کہ یہ بڑی جلدی مچا رہے ہیں کہ آتا کیوں نہیں, بجائے اس کے کہ یہ شکر گزار ہوں کہ خدا نے یہ قانون رکھا ہے, مہلت کا وقفہ دیا ہے کہ اگر ہم کسی وقت بھی ہماری آنکھیں کھل جائیں تو ہم اس ربج سے باز آ جائیں, گاڑی کو پھر سے اس پوائنٹ پہ لے جائیں جہاں سے کانٹا بدلا تھا, بجائے اس کے کہ شکر گزار ہوں الٹے گلا تراز ہوتے ہیں. ہوتا کیوں نہیں ہے, آتا کیوں نہیں ہے, یوں ہی ہے جو کچھ تم کہہ رہے ہو. کہتے ہیں تھوڑا سا انتظار کیجئے, آ رہا ہے وقت, اور جب وہ وقت آئے گا تو پھر یہ کسی کے ٹالے چلے گا نہیں. سورہ العنکبوت کی آیت 55 تک آ گئے ہم, عزیزان من 56 سے آئندہ لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.